کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
اسپیشل پرسن کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اعتکاف عالمی مدی مرکز میں ہو رہا ہے. تقریباً 50 سے زیادہ نابینا افراد ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ 30 دن کا, کچھ 10 دن کا. نابینا افراد کے لیے کچھ عمومی اسلامی بھی رکھے گئے, وہ نابینا کو وضو کروانا, کھانا ان کو اچھے اندازے کھلانا. الحمدللہ اس دور میں دعوت اسلامی کا صرف مل جانا, اس نعمت کا بھی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے.
پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں اعتکاف میں, ماشاء اللہ عمران اتاری صاحب کا بیان تھا, انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا. ان شاء اللہ ہم قرآن مجید تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے. چاند رات مدنی قافلہ 3 دن.
اعتکاف سے مدنی کام کرنے کا کافی جذبہ ملا ہے کہ دین کی ایک اہمیت ملی ہے, اور پیر صاحب کے بیانات سن سن کر ابھی جب رکنیشور آپ بیان فرما رہے تھے, انہوں نے ترکیب لگائی کہ یہ الوداع رمضان کا رسالہ پڑھیں. تو یہاں پہ پھر بھی کچھ نیکیاں کرنے کا ٹائم ملا ہے, اور گرمی ہوتے ہیں, کبھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے, کبھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے.
جس کو پیر کے ساتھ محبت ہونا, اس کو خود ہی خیال آ جاتا ہے اعتکاف کا. ٹھیک ہے, تو میں تو پورا پہلے بھی میں نے اعتکاف کیا تھا فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز میں. میں جب یہاں سے گیا تھا, میرے دل میں نیت کر کے گیا تھا میں دوبارہ بھی اعتکاف کرنے آؤں گا. تو میں کہتا تھا اجی اجی آ رمضان, جلدی جلدی آ رمضان. ٹھیک ہے, رمضان آیا تو میں جاؤں. رمضان شریف تو آیا تو پتہ میں نے چلا گیا. اتنا غم ہے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ غم یہاں سے ملا ہے. میں نے کہا تو رمضان ابھی نہ جائے, آگے رمضان نصیب ہو یا نہ ہو زندگی کا نہیں پتا. 26 پہ نیت کی ہے ماما شریف بھی پہنیں گے.
پیر صاحب کے بیانات اور نگران شورا کے بیانات سننے کے بعد اب ایک مقصد مل چکا ہے, اور اب ایک ہی مقصد ہے جنت, اور اب اسی کی زندگی پر تیاری کرنی ہے.
یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, نگران شورا کے بیانات وغیرہ, اور 63 دن کی کورس کی نیت کری ہے, اور مدنی قافلے کی نیت کری ہوئی ہے.
اور میرے 6 سالوں سے یہ خواہش تھی کہ میں فیضان مدینہ جاؤں, تو فرسٹ ٹائم یہاں اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی.
آج ہم نے تیمم کا طریقہ سیکھا. یہاں پر جو ڈیف اسلامی بھائی ہیں, اسپیشل اسلامی بھائی, ان کو میں نے دیکھ کے مجھے ویسے بھی الحمدللہ اندر سے جو ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے ایسے اسپیشل اسلامی بھائی کے لیے.
میں یہاں پہ اعتکاف پہ ہوں تو ماشاء اللہ کافی نماز وغیرہ سیکھنے کو ملی. ان شاء اللہ سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, اور میں جو اس سے پہلے گناہ کر چکا ہوں, کٹوا چکا ہوں, میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں.
الحمد للہ میں نے 3 دن مدنی قافلے میں جانے کی نیت کی ہے. آئندہ اللہ پاک سے بھی یہی دعا ہے کہ آئندہ سال میں ہمیں رمضان مل جائے.
ابھی 2 رمضان کے روزے رہ گئے ہیں, تو یہ لوگ دل تھام کے کس طرح جائیں گے واپس. جس طرح مکے اور مدینے سے لوگ جدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں نا, یہی پٹیشن ہوگی. میرا پیغام ہے نوجوان بچوں کو, جی یہ پیر صاحب ہیں نا, ایسے پیر کہیں نہیں ملتے. اللہ پیر صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ جو سمندر ہے نا جی, سب دریا ادھر آ کے گرتے ہیں, تو پوری دنیا میں قطرہ قطرہ ہو کے یہ فیضان مدینہ بنا ہوا ہے. یہ وہی سمندر ہے, علم کا سمندر ہے. لوگ تو فیکٹریاں بناتے ہیں, کوئی کپڑا بناتا ہے, کوئی جوتے بناتا ہے, کوئی کچھ بناتا ہے. بابا جی انسان بناتے ہیں.
الحمدللہ جو ہم نے فیضان مدینہ میں آگے سیکھا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ اگر اعتکاف کر لیں تو آپ کو وہ چیز نصیب نہیں ہوگی جو آپ کے فیضان مدینہ میں آپ کو نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ
حکمہ میں الحمدللہ بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے. الحمدللہ سنتوں کا جذبہ ملا, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرنے کا جذبہ ملا. انشاءاللہ وہ چاند راستے مدینی قافلہ انشاءاللہ کریم.
بہت چھوٹا سا تھا فیضان مدینہ آتا تھا, میرے استاد صاحب مجھے لے کر آتے تھے. وہ آج بھی ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے ماحول سے وابستہ کرایا جہاں پر میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر کر رہا ہوں. اور بہت اچھے انداز کے اندر یہاں پر الحمدللہ یہ دونوں تعلیم مل رہی ہیں کہ تمہیں دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کیا کرنا ہے, اور جتنا تم نے آخرت کے اندر رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے.
غم رمضان ہم نے فیضان مدینہ سے سیکھا. حضرت صاحب سے اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں کہ غم رمضان ہوتا کیا ہے. حضرت صاحب سے تڑپنا رونا, وہ اس طرح سے کیفیت ہوتی ہے کہ ہر مسلمان جو بھی اعتکاف کر رہے ہیں سب پہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے.
میرا یہ پہلا اعتکاف ہے, ماشاءاللہ میں بہت زیادہ ہی متاثر ہوا ہوں یہاں کے ماحول دیکھ کر, یہاں کا ڈسپلن اصول دیکھ کر. اور میں سب بھائی کو یہ پیغام دوں گا کہ ایک دن ایک دفعہ لازمی اعتکاف کریں یا پھر قافلہ کریں, کہ وہ دور سے ایسا لگتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, مگر جب میں یہاں آیا تو مجھے ایسا لگا اتنے اچھے ماحول, ہر چیز کا ڈسپلن ہے,
بہت اچھا محسوس ہوا. میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں اعتکاف کریں, یہاں پہ بہت کچھ ملتا ہے. قاعدہ پڑھایا جاتا ہے, تہجد, اشراق, چاشت کی نماز, درات التسبیح, صلاۃ اللیل, ایک مٹھی داڑھی کی نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور امامہ شریف بھی باندھوں گا انشاءاللہ.
جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا اس دعوت اسلامی نے اور اس نے زندگی چینج کر دی. پہلے زندگی کوئی مقصد نہیں تھا, بس ادھر ادھر چلے جاتے تھے تو اس میں, لیکن یہاں پر آنے سے زندگی لائف چینج ہو گئی. امیر اسنت نے جینے کا ایک مقصد دے دیا. یہاں پر جب اعتکاف میں ہم آئے تو امیر اسنت نے بہت کچھ مدنی مذاکرے میں سکھایا کہ غم رمضان ہوتا کیا ہے, ورنہ تو ہم رمضان میں تو غفلت میں ہی گزارتے تھے, یہاں شاپنگ کرنی ہے وہاں شاپنگ کرنی ہے. لیکن امیر اسنت نے یہاں مدنی مذاکرے میں آ کے ہمیں بتایا ہے, اس جگہ پہ بٹھا کے ہمیں سمجھایا کہ غم رمضان کیا ہوتا ہے, رمضان کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے. بس امیر اسنت نے بہت کچھ دیا ہمیں, اس در سے بہت کچھ ملا.
غم رمضان تو میں نے بس یہ معنی یہاں پہ آ کے دیکھا ہے. اس سے پہلے میں نے بس یہی ہوتا تھا کہ بس عید آج جلدی سے خوشی ہوتی تھی, بس عید کی خوشی منانے کے لیے ہم پاگل اتاولے ہوتے تھے, مطلب شاپنگ کرنے جا رہے ہیں مارکیٹوں میں, مطلب کچھ تھا ہی نہیں خیال. یہاں آ کے پیر مرشد کو دیکھا روتا ہوا, عمران عطاری صاحب, ان کو دیکھ کے مجھے بھی مطلب دل سے ہی رونا آ رہا نا, دل سے رونا آیا کہ بس غم رمضان یہ ہوتا ہے. اب آگے دیکھا میں نے صحیح سے, اس سے پہلے میں نے کبھی یہ سین نہیں دیکھا ہے.
رمضان کے بارے میں تو
قلب
زندگی کا پھر بھروسہ نہیں ہے, پتہ نہیں رمضان تو پھر آئے گا, لیکن ہم ہو نا
الوداع آغا رمضان.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جو معتکف نہیں ہیں وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہ کی ہو تو پھر مسجد میں افطار نہیں کر سکتے, ٹائم آ گیا افطار کا, نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجیے اور افطار کر لیجیے. تاہم یہ کہ مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 30ویں اور آخری رات کی نسبت سے رسالہ زیاد الرد السلام پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30, جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کل رات جو گزشتہ رات تھی 29ویں شب, معتکفین کو درخواست کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہو تو آئیے بیٹھ کر ایک دل جمعی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. کل کا یہ جملہ تھا جو گزشتہ شب تھی, ہو سکتا ہے آج یہ جملہ کہنے کی پوزیشن میں بھی میں نہیں ہوں. یہ ہو سکتا ہے یقیناً بالیقین 1444 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کی آج باقی آخری رات ہے اور آج کے بعد یہ رمضان اپنی راتیں اور دن راتیں لیے 11 ماہ کے بعد اس کی آمد ہوگی اور یقیناً ماہ رمضان نے 11 ماہ کے بعد آنا ہے اپنی پوری برکتوں رحمتوں مغفرتوں جہنم سے آزادی کے پروانے لیے. مگر میرے پیارے اسلام بھائیو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم اس ماہ رمضان جو آئے گا اس میں ہم اس سے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے.
الوداع 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 الوداع. زندگی کا
حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہمارے کئی نوجوان ہیں کہ جو رمضان مبارک میں خریداری نہیں کرتے, چاند رات کا انتظار کرتے ہیں, چاند رات پر وہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, فجر کی نماز بھی معاذ اللہ قضا ہو جاتی ہے اور کئی پڑھتے بھی نہیں ہیں, کہ یہ عوام میں سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ جو شخص عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے, میرے اور میرے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرا.
اگر کوئی صاحب معاذ اللہ کر رہا ہے تو اس کا قصور ہے. عید کی خریداری کس طرح کی ہوتی ہے ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے، ورنہ واقعی کوئی اتنی خریداری تو ایسی تو نہیں ہے جس کے لیے مطلب ساری رات گھومنا پڑے اور معاذ اللہ فجر بھی داؤ پہ لگ جائے، تو سخت گناہ ہے. نماز تو ویسے ہی روزانہ ہی پانچوں ٹائم فرض ہے، ایک بھی نماز جو جان بوجھ کر ترک کر دے گا تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. سب کو ڈرنا چاہیے. رائے کہ جس نے فجر نہیں پڑھی تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ ہر لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. فجر پڑھنی چاہیے، بالکل فرض ہے، اس کو کسی صورت سے بھی یہ معاف نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے خدا نخواستہ نہیں بھی پڑھی اور عید کی نماز پڑھ لی اس نے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عید کی نماز کیوں پڑھی، نہیں ہوگی. ایک آدمی مطلب یہ کہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو دوسرے گناہ کا کیوں مشورہ دیا جائے گا؟ فرض چھوڑا تو اب عید کی نماز بھی چھوڑ دو، ایک گناہ اور بھی اس کے لیے کرنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں، نہ ایسا کہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر بی بی روزہ نہ رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے.
سمجھانا چاہیے. اس کے لیے مار پیٹ نہیں کرنی، سمجھانا ہے، فضائل بتانے روزے کے، نہ پڑھنے کے نہ رکھنے کے نقصانات بتانے. فیضان رمضان کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، گھر میں اس کا درس جاری کریں، بیوی بھی سنیں اور بھی گھر کے افراد سنیں، تو پردے کے ساتھ نہ محرم، محرم کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ ذہن بن جائے گا، روزہ رکھے گی اللہ کرے گا تو اخلاص ہوگا سمجھانے والے کا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. مار دھاڑ کر کے لڑائی کر کے گھر کا سکون برباد کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد احسان اتاری، میں حیدرآباد سے آیا ہوں 10 دن اعتکاف کرنے. حضور کی بارگاہ میں میرے 3 سوال ہے. کیا شوہر اپنی بیگم کو اعتکاف میں بٹھا کے اس کی رہن خوانی کر سکتا ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، اس کے پردے میں جا سکتا ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال، کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے حضور؟ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک فطرہ اپن 2 جگہ پہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟
اعتکاف میں اگر بیوی بیٹھی ہے مسجد بیت میں تو وہاں جا سکتا ہے، تو سب مل کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جانے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ یہ کہ کچھ وہ معاملہ ہوتا ہے ملاقات کا تو وہ نہیں کر سکتا، اگر وہ ہوگی تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور عورت کو، بیوی کو شوہر قبر میں اتار سکتا ہے، پہلے محارم اتاریں اور اگر نہ ہو تو شوہر بھی اتار سکتا ہے. اور تیسرا
سوال، تیسرا یہ تھا کہ صدقہ فطر 2 جگہ دے سکتا ہے یا نہیں؟
اچھا، صدقہ 2 پیس کر کے، ہاں آدھا آدھا کر کے. ایک شخص کا فطرہ ایک ہی مسکین کو دینا یہ بہتر ہے، بہتر یہ کہ ایک ہی مسکین یا فقیر کو فطرہ دیا جائے. اگر ایک شخص کا فطرہ مختلف مساکین کو دیا تب بھی جائز ہے، اسی طرح ایک ہی مسکین کو مختلف شخصوں کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں. ان آدھا آدھا بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں اپنا منہ دھوتے ہیں تو اکثر پانی ہماری آنکھوں میں بڑھ جاتا ہے، کیا اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح پانی ہماری آنکھوں میں چلا گیا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اس میں منہ دھونے میں جو پانی آنکھوں میں چلا گیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط یوں کی جا سکتی ہے کہ زور سے آنکھ میں بھینچے نہیں، بس یوں نارملی بند رکھ لیں، تاکہ کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھلنا فرض ہوتا ہے باہر کا حصہ، اندر تو دھونا ویسے ہی فرض نہیں ہے. آنکھ کے اندر نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے، اندر کا حصہ دھونا. یہ ڈھیلا جو ہے نا جسے ہم دیکھتے ہیں گول گول وائٹ بلیک، تو ان کا دھونا ضروری ویسے بھی نہیں ہے، اب چلا گیا پانی تو کوئی بات نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مساجد میں یا گھر میں چپل الٹی پڑی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرتے ہیں لوگ, اور اس میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آسمان پہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے چپل کا, تو اس لیے اس کو سیدھا کرتے ہیں. تو اس کی اصل کیا ہے, اس چپل کو سیدھا کرنا کیسا ہے؟
سب سے خطرناک مسئلہ تو یہ کہ آسمان پر اگر نعوذ باللہ کو یہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ پاک گھر آسمان پر ہے وہ رہتا ہے, تب تو یہ کفر ہے. اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہے تو اللہ پاک کا مکان نہیں, مکان سے پاک ہے وہ, نہ اس کا کوئی گھر ہے نہ مکان ہے, نہ اس کے لیے کوئی ڈائریکشن کہی جائے گی کہ اوپر ہے نیچے لیفٹ رائٹ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے جو ہمارے لیے, ان سب چیزوں سے پاک ہے. اور ابھی ایک چپل کا تلوہ آسمان کی طرف ہے, تو ابھی ایک آسمان کی طرف اس کا رخ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایسے ناجائز نہیں ہے چپل الٹے ہوں, تو یہ جب جوتی الٹی پڑی رہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کا یہ تخت ہے, لکھا ہوا ہے جی دولت بے زوال کے حوالے سے فیضان سنت جلد اول میں, شاید وہ شیطان کا, اس پہ شیطان اس کو بیٹھتا ہے تخت بنا کر, تب شیطان کی جگہ جوتے کا تلوہ گندا گندا تو سمجھ میں بھی آتا ہے, تو ہے گندا خود شیطان اس پہ بیٹھتا ہے. دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندا پڑا رہا تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے, وہ اس کا تخت ہے. البتہ کہ استعمالی جوتا الٹا ہو تو سیدھا کر دینا چاہیے, یہ استعمالی جوتے کا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا بد نگاہی یعنی غیر محرم کو دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, البتہ ہے گناہ کا کام, اور رمضان شریف میں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا گناہ. اور مزید یہ کہ روزے کی نورانیت جاتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جیسے اب کوئی شخص کھڑا ہے نماز میں تو اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے, کیا ہمیں اس کے سر پر ٹوپی رکھ دینی چاہیے؟
نہیں, اگر ننگے سر پڑ رہا ہوگا آپ ٹوپی رکھیں گے تو ٹوپی سے پہنا بھی نہیں پائیں گے, وہ پھر گر جائیے, ایسا ہوتا ہے گر جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اور اس کا دھیان بھی بٹ جائے گا. تو اس لیے وہ ٹوپی کوئی شرط تو ہے نہیں کہ نماز کی, اگر شرط تھی بھی تو شروع کرتے وقت اگر نہیں تھی تو اب وہ ٹوپی رکھنے سے شرط تو پوری نہیں ہوگی, نماز تو شروع ہی غلط ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے, ننگے سر نماز پڑھنا سستی کی وجہ سے ہو تو نامناسب ہے, مکروہ تنزیہ نامناسب, گناہگار نہیں ہے. اور اگر نماز میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے, ٹوپی نہ ہو تو سر پہ ننگے سر خشوع و خضوع آتا ہے, دل جمتا ہے نماز میں, تو اس کے لیے ننگے سر پڑھنا افضل ہے. اور اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان ایسا سوچ تو نہیں سکتا کہ نماز ایسی محتم بھی شان نہیں جس کے لیے اہتمام کیا جائے, اس کا کہ سر بھی ڈھکا جائے, تب تو کفر ہے. لیکن کسی مسلمان کے بارے میں ایسا سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا, ہم مطلب ننگے سر والے دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ خدا نہ خواستہ اس کے نزدیک نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نماز کے وقت میں سوتا رہ گیا, اب جب اس کی آنکھ کھلی تو 3 منٹ باقی تھے نماز قضا ہونے میں, تو اب اس پہ کیا شرع حکم آتا ہے کہ وہ فوری طور پہ نماز پڑھ لے یا 3 منٹ انتظار کرے گا اگلی نماز کا؟
اب اگر وضو بھی نہیں ہے اس کا جسے تو, اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا, تو فوراً تیمم کر کے نماز پڑھے. اب ایک پوری نماز واجبات سنت سب ادا کر کے جسے پڑھتا ہے وہ, تب بھی نماز وہ نہیں پڑھ پائے گا. اول تو مطلب یہ کہ اس میں یہ ہے کہ جس سے کہ فجر اور جمعے کے علاوہ عید اس میں شامل ہے, فجر جمعہ عید, ان نمازوں میں یہ شرط ہے کہ سلام وقت کے اندر اندر پھر جائے, باقی نمازوں میں یہ بھی نہیں ہے. تو اب اگر مثلا ظہر کی نماز کے لیے 3 منٹ تھے تو یہ فوراً اگر وضو کر سکتا ہے جلدی جلدی ہو تو سکتا ہے وضو, اگر بالکل وضو کی جگہ ریڈی وضو کا بالکل یعنی کہ انتظام ہو تو پھٹافٹ وہ مطلب چاہے ایک ایک باری اگر دھونا پڑے اور وضو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ ممکن تو ہے. تاہم اگر ممکن نہیں ہے کہ وضو کر کے وہ نماز وقت کے اندر شروع کر سکے, اتنا وقت تنگ ہو گیا, تو اب تیمم کر لے. تیمم کر کے, تیمم میں دیر نہیں لگتی اتنی اگر آتا ہو تو, تیمم کر لے گا نا. تو اب یہ کہ اگر اس نے اللہ اکبر پہلی اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر کہی اللہ اکبر, اب وقت چلا گیا تو نماز ہو جائے گی, یہ فرض ہو جائے گی. سنتیں باقی جو پہلے کی تھیں یا یہ وہ یا سنت قبلیہ زور کی تھی پہلے کی اور بعد کی, یہ سب گئی مطلب, لیکن فرض ادا ہو گئے, قضا کا گناہ نہیں ملے گا, نہ اس کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ پڑھنا ہوگا, لیکن قضا کا گناہ نہیں ملے گا, جبکہ اس کی اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہو, اتنا لیٹ خود جان بوجھ کر اتنا لیٹ نہ کیا ہو.
تو دوبارہ وضو کر کے پڑھنا ہوگا تو اس میں نیت کیا کریں گے, فرض کی ادائیگی کی نیت کریں گے؟
قضا کی. مفتی صاحب فرما رہے فرض دوبارہ پڑھ رہا ہوں, اپنے فرض دوبارہ پڑھ رہا ہوں, یہ نیت.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو جمائی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے اور رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, تو پھر رمضان المبارک میں جمائی کیوں آتی ہے؟
ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, اس شیطان کے قید ہونے کا تذکرہ نہیں ہے. سرکش شیاطین, یہ شریر جنات ہوتے ہیں نا, ان کو بولتے ہیں شیطان, تو یہ قید کر لیے جاتے ہیں, باقی اپنے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ قید نہیں ہوتا, وہ بھی تو بیکائے گا, وہ بھی جمائی بھی لائے گا, اس کی سرحد نہیں پڑی میں نے, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب یہ کہ جب جمائی آ رہی ہے تو کوئی تو وجہ ہے, اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی, کہ یہ شیطان کی طرف سے, تو شیطان کا انبیاء کرام علیہ السلام پر کوئی قابو نہیں چلتا, تو جمائی دور کرنے کا ایک علاج بھی ہے یہ جمائی کا, کہ تصور کرے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی تو انشاءاللہ جمائی رک جائے. اس کو جمائی لکھا ہوا ہے بہار شریف میں, سے بعض لوگ جمائی بولتے ہیں حمزہ کے ساتھ.
اوباسی کہتے ہیں,
اوباسی
اس میں کہتے ہیں,
اوباسی بولتے ہیں پنجابی. اچھا
اوباسی کہتے ہیں. اچھا
یہ سستی کی نشانی ہے, اس میں لکھا ہے بہار شریف میں سستی کی نشانی, اور انبیاء کے رنگ کو سستی سے کیا واسطہ, وہ تو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کے لیے چست تھے چاقو چوبند. یہ آرام بھی فرماتے تھے, صرف آنکھیں سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گفتگو کا انداز بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کیا انداز اپنایا جائے, اور فضول باتوں سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی جائے کہ آج فی زمانہ جب دوستوں میں دفتر وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات بہت زیادہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے, اور قریب قریب میں بیٹھنے والے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے سبب بعض اوقات زبان سے فضول گفتگو صادر ہو جاتی.
اللہ اکبر, فضول ہوتی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت تو ہے, گناہوں بری گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ماحول میں, اور ہر ایک کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے گناہوں بھری ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, معلومات نہیں ہے نا, ورنہ یہ کہ گما پھرا کے وہ جھوٹ ہوتا ہے, کبھی غیبت ہوتی ہے, کبھی کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ تہمت رکھی جا رہی ہوتی ہے کسی پر, پتہ نہیں چلتا. تو اگر کوئی سنا ہوتا ہے لفظ فضول گفتگو تو بندہ سمجھتا ہے فضول گفتگو, فضول نہیں ہوتی ہے, گناہ بھری ہوتی ہے. فضول گفتگو فی نفس سے ہی جائز ہے, یعنی کہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا قیامت کے دن حساب ہے, اور یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی حساب دے لے. گناہ بھری گفتگو اگر واقعی 100% وہ گناہ ثابت ہو رہا ہے تب تو وہ اس پر عذاب ہے, اس کا حساب نہیں ہے, حساب صرف حلال کا حرام کا عذاب. اس لیے وہ آدمی چپ رہے, اب چپ بھی رہے اور پھر گیدرنگ کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے تو چپ رہ کر بھی بچ نہیں سکتا, زبان نہیں بولے گا تو کیوں کرے گا. یہ غلط بات پر جبکہ 100% وہی غلط بات یوں کر رہا ہے, تائید کر رہا ہے, تو اگر کفر کوئی بک رہا ہے واقعی کفر ہے, پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہے بھی کفر, اب یوں کر رہا ہے تو خود اس پر بھی کفر آئے گا نا کہ تائید کر رہا ہے. ہمارے یہاں یوں کرتے ہیں, بعض مقامات پر یوں کرتے ہیں تائید, یہ میں صحیح سیاح فرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں پاکستان میں تائید میں یوں صحیح لاتے ہیں. یہ سری لنکا وغیرہ کہوں, کہیں اور بھی شاید میں نے دیکھا ہے, تو وہ یوں کرتے ہیں, ہاں ہاں اس طرح کہتے ہیں, ہم سمجھے گے نہ بول رہا ہے وہاں بول رہا ہو, تو جیسے بھی بہرحال تائید پائی گئی کفر کی ہوش و حواس میں, پھر اس تائید کرنے والے پر کفر آئے گا. زبان سے بولنا ہی شرط نہیں, اشارے سے بھی ہوتا ہے, منہ کے ہاتھ کے پاؤں کے لکھ کر. یہ ہے کہ اس کا حل ہی ہے کہ ایسوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں, سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے, نہ رہے ماس نہ بجے بانسری, یعنی کہ برے دوستوں کے سے تنہائی اچھی, اور اگر اچھے دوست ملتے, اچھے دوست ملنا بڑا مشکل ہے, آپ کو لگتے ہیں اچھے لیکن اتنی نالج کسی کو ہوتی نہیں ہے کہ اس کو پرکھ سکے کہ یہ واقعی 100% اچھا ہے, یہ بہت مشکل ہے. اس لیے ہو سکے تو بس اپنے آدمی کام سے کام رکھے اور گیدرنگ میں نہ رہے, کیونکہ علم کی اتنی کمی ہے, اتنی کمی ہے, نہ مذہبی لوگ بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کہاں کیا بولنا ہے, سب بول دیتے ہیں کہ پریشان کر دیتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کبھی کبھی, میں بہت پرانی بات ہے کہ ایک ہماری برادری کا آدمی تھا, 80 سال اس کی عمر, چلتا پھرتا بالکل شیوڈ, بالکل شیوڈ, نمازی اتنا پکا کہ پیشانی پر اس کو کالا دھبا تھا اس کے. ایک بار اسی مسجد کے امام صاحب اور میں تینوں کھڑے تھے, وہ بزرگ بھی کھڑے تھے, وہ نام نیاد بزرگ کھڑے تھے, نہیں اب کھڑا تھا کہوں گا, ابھی سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی, تو شام کا وقت تھا لیکن اندھیرا ہو رہا تھا, بادل آ گئے تھے, شاید کچھ بجلی چمکی ہے, بادل کڑکا, بادل گرجا, بجلی کڑکتی ہے بادل گرجتا ہے, تو خیر ایسے کچھ ہوا. تو اس بڈھے نے یہ بکا کہ دیکھو تو صحیح, اللہ میاں معاذ اللہ اس کے تقریباً کتنا ستا رہا ہے, خالی مطلب ہم کو ستا رہا ہے کہ آ رہی بارش, پھر نہیں بھیجتا معاذ اللہ. تو میں تو سمجھ گیا کہ اس نے بالکل کفر بک دیا, گیا کام سے, اس کا یہ ٹکا اب اس کو بچا نہیں سکے گا ستے کا. امام جو تھا وہ بھی عالم نہیں تھا, اور اس کو بھی بس بیچارہ وہ بولنے لگا, ایسا نہیں بولو ایسا نہیں بولو, یہ مطلب امام صاحب نے یہ کہا. اچھا چونکہ وہ ہماری ویسے برادری ہونا, وہ بہرحال 80 سال کا میرا خیال عمر 80 سال تھی اس کی, بڈھا میں تھا جوان, اب میری ہمت نہیں کہ میں بولوں کہ آپ توبہ کرنے کفر ہے, کلمہ پڑھنے, اللہ پاک ستانے سے ظلم کرنے سے پاک ہے, کیا تعلق اللہ پاک کا اس سے, نعوذ باللہ, اس سے ثبوت بھی کیا مانگے, کہ ثابت کرو گے اللہ ستاتا ہے. ثابت تو کب ثبوت مانگیں گے جب اپنے کو بھی تھوڑا بہت شک ہو. تو نعوذ باللہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ ضروری نہیں کہ ثبوت مانگے تو شک ہو تبھی ثبوت مانگے, لیکن یہ کہ اب یہ تو فائنل تھا کہ یہ بالکل اللہ پاک اس نے توہین کر دی. اب پتہ نہیں کب کا مر چکا ہوگا, اللہ کرے توبہ کر لی ہو. میں تو اس کو مرتد سمجھتا ہوں کیونکہ وہ میرے سامنے توبہ نہیں کی, نہ اس کا توبہ کا کچھ پتہ ہے. وہ ہمت بھی کرے شاید ایسوں کی نہیں کر سکتا, ہمت کرے تو سو مطلب سارے دو پانچ اور کفر بکتے. بعضوں کا ایسے بوڑھے وہ بولتے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, سارا بدن کمزور پڑ جاتا ہے, وہ ایک زبان ہوتی ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے اور اسٹیج فائر ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اور پاک ایمان سلامت رکھے. تو یوں مطلب گیدرنگ جو ہے نا, یہ اس دور کی گیدرنگ خاص کر بہت تباہی, بہت تباہی. آدمی اکیلا رہے, چپ رہے, اسی میں عافیت ہے.
ایک اور واقعہ بھی آپ یاد ہوگا بیان فرماتے, وہ عمر بڑی تھی اور اللہ کا قاصد.
ہاں میں یاد آ گیا.
تو یہ بھی بولنے میں اور مذاق کے نام پر بندہ اس طرح بات کر دیتا ہے کہ شاید اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں کیا بول کے. پھر وہاں آپ نے بھی ایک اپنا کردار ادا کیا تھا
ملک الموت علیہ السلام کے تعلق سے. مگر وہ بزرگ جو تھے نا, وہ بزرگ تھے
جی. اصل وہ واقعہ پورا بیان ہو جائے نا, اور آپ نے بھی جو کہا تھا تاکہ یہ اس طرح فرشتوں کے تعلق سے بھی بولنے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو
اصل وہ واقعہ اس طرح تھا کہ میں کہیں کسی بزرگ نے مجھے یاد کیا, بزرگ کے نام سنا تھا میں نے, بڑی نسبتوں والے بزرگ تھے. تو میں ان کے پاس حاضر ہو گیا, اور بھی کچھ مذہبی لوگ جمع تھے. کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تھے بزرگ. انہوں نے کہا کہ یہ تو یوں ہے کہ ملک الموت راستہ بھول گئے. اس میں ہنسی کا فوارہ ابلا, مجھے پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا. تو میں نے تو سب کو کہا کہ توبہ کرو. یا میں نے ان کو کہا, پہلے تو ان کو کہا یا آپ نے کیا کہہ دیا, توبہ کیجیے آپ, ملک الموت راستہ نہیں بھولتے. تو یہ فوراً سمجھ گئے, آپ دیدہ ہو گئے, آنسو آ گئے ان کو, اور کہنے لگے فوراً استغفار انہوں نے کیا. دیکھو دیکھو میری رعایت نہیں کی, حق بولنے والے پڑے ہیں آج تک, کیونکہ وہاں سب مذہبی لوگ تھے, پہلے علم بھی تھے اس میں. یہ سناٹا ہو گیا جب میں نے کہا نا کہ آپ رجوع کیجیے, آپ نے کیا کہہ دیا, توبہ کیجیے. سب توبہ کریں جو ہنسے تھے. یہ ہو گیا, لیکن بعد میں خیر معلومات ہوئی کہ یہ کفر نہیں تھا. ہاں یہ کفر نہیں تھا, لیکن جرت تو کتنی بڑی ہے معاذ اللہ ملک الموت علیہ السلام کے تعلق سے یہ بولنا کہ راستہ بھول گئے. تو یہ ہوتا ہے, آدمی کیا کرے, کہاں جائے مدینے.
یہ بولنے والے کے ساتھ تو آپ نے چلے ان کو بولنے والوں کو, لیکن جو ہنسنے والے کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی سب توبہ کرے, تو کیا ہنسنے والے بھی اس میں برابر کے
اگر سمجھ کر ہنسے تھے. یہ ہنسی آئی کیوں, ہنسی کچھ تو مطلب ایسی بات انہونی ہوئی تھی جبھی تو ہنسی نکلی نا لوگوں کی. حالانکہ ہنسی مذاق کا ماحول نہیں تھا, سیریس نارمل نارمل سیریس ماحول تھا. اب وہ بزرگ حیات نہیں ہوں گے, نہ کہ ان کی اچھی نسبت تھی بزرگ بزرگوں سے رحمت اللہ علیہ. اب تو خیر میرا خیال ہے کبھی کے وفات پا چکے ہوں گے, ضعیف تھے بالکل. وقت ہو سکتا ہے کہ ان کی سال کو 80-90 سال کے تو ہوں گے, یہ بالکل ضعیف تھے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے اور زبان پر ہمارا بس کنٹرول رہے, کچھ پتا نہیں کب کس کے منہ سے کیا نکل جائے.
حضور یہ تو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے منہ سے نکلا. اب چونکہ آپ ہم سب سے بات کر رہے ہیں, ہم سب کو یہ بیان کر رہے ہیں, اب ہم جو سننے والے ہزاروں لاکھوں ہیں, اگر ہم کسی سے کوئی ایسی بات سنتے ہیں جس سے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا, تو ہم کیا کریں, ہم ان پر ڈائریکٹ بات کر دیں, حکم لگا دیں, یا ہمارا ایک عام آدمی جو ہم ہیں ہمارا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے اگر ہمیں لگے ایسا.
دیکھو اگر علم ہے اتنا, جیسے عالم ہے بھلے جوان ہو, لیکن وہ بزرگوں بزرگ یہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اس میں شرعی گرفت ہو رہی ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بولوں گا تو کوئی فتنہ تو ہوگا نہیں اور میری سنی جائے گی, میری مان لیں گے, تو پھر وہ عالم جو اس کو سمجھائے. اور اگر عام آدمی ہے کہ جس کو خود پوری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور پھر یہ بھی خطرہ کہ بولوں گا تو پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, دل سے برا جانے اور کیا کر سکتا ہے. مگر یہ کہ بغیر علم کے یا خالی وہ وسوسے ہوں اور آپ سمجھانے بیٹھے اور کچھ حکم لگا دیں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے, آزمائش ہو سکتی ہے, فساد کھڑا ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کا یہ مراد ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے تعلق سے کچھ اصول ہیں جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے؟
ظاہر ہے کہ معلومات تو ضروری, اس کے بغیر تو کچھ بھی آدمی نہیں کر سکتا. غلط سلط بیانت کرے گا تو غیر عالم کو, جو عالم نہیں ہے اس پر تو حرام ہے نا کہ وہ واس کہے. یہ کہ ہم نے تو یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ جو کتابیں ہیں اپنی ان سے پڑھ کر بیان کرے. ابھی الگ بات ہے کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا, ہمارا یہ طریقہ کار تو دیا ہوا ہے, شاید سبھی کو پتا ہوگا, میں نے کتابوں میں لکھ کر دیا ہے, زبانی سمجھایا ہے, آج پھر میں کہنے لگا ہوں یہ بیان کرنا ہے. جو غیر عالم ہے تو وہ دیکھ کر بیان کر, اور اگر عالم ایسا ہے کہ اس کے بھی حافظے کا مطلب ٹھکانا ہے نہیں, پورا یاد رہتا نہیں, اور اس کی بھی غلطیاں ثابت ہو رہی ہیں, دبا دب ہوتی ہیں, حدیث بول رہے ہوتے ہیں, حدیث ہوتی نہیں ہے, یہ الفاظ اتنے بدل دیتے ہیں کہ وہ مرادی معنی کی سرحد توڑ کے چلے جاتے ہیں, تو ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ دیکھ کر, علماء نے جو لکھا وہ دیکھ کر پڑھیں. اب یہ الگ بات ہے, اب کہنے کی ہمت نہیں ہے کسی کو, اٹھ کے آدمی چلا جائے اور کیا, سمجھ نہ آئے تو کیا کرے, کہ جو اگر ناجائز بیان کر رہا ہے نا اس کو سننا بھی ناجائز ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گفتگو کے حوالے سے ابھی بڑی اہم مدنی پھول ہم نے حاصل کیے. مکتبۃ المدینہ کی دو کتابیں اس میں زبردست رہنمائی ہماری کر سکتی ہیں. ایک امیر علیہ السنت کی کتاب ہے گفتگو کے آداب, 160 پیج 160 پیجز کی کتاب ہے, اور 325 روپے میں یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے جس کے 692 پیجز ہیں اور 720. یہ کتابیں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, خاص کر موتقف اسلام بھائی بھی ضرور حاصل کریں, اور چاہتے ہیں کہ یہ موبائل میں مل سکے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر گھر بیٹھے یہ کتابیں منگوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں.
پیارے باپ رام پان سال کام بلند آپ میرے پیرا روز پائے
فرمانا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سب کہہ رہے کلید ہے کلید ہے اور سب خوش ہیں, لیکن جس دن سے میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے وہ دن عید کا ہوگا.
عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے, عید تو اس کی جو عذابی لائے سے ڈر گیا. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, جس کو آقا کی عید ہوتی ہے اس پر قربان عید ہوتی ہے.
بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے.
جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ رمضان.
تیرے آنے سے دل خوشبو
ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادا ہے. مرحبا. اللہ پاک سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی مخلص مبلغ بنائے, انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, دادا دادی نانا نانی بھائی بہنوں کے ساتھ حج نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے, یہ سعادت بار بار عطا فرمائے, سب کو بے حساب مغفرت سے بھی مشرف فرمائے. آمین. جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سوال
اصل میں یہ اس طرح کا ذہن بنا ہے کہ بچے سے جب عیدی جمع ہو جاتی ہے تو والدین لے لیتے ہوں گے, تو شاید یہی اس کا کانسیپٹ ہوگا.
سمجھ نہیں آ رہی پورا کی.
بچوں کو جو عید ملتی ہے 400-500 ہزار روپے,
وہ تو سمجھ گیا میں,
تو وہی اسی کا اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ شاید یہی ہے.
اگر یہی ہے تو ماں باپ تو جمع تو ماں باپ ہی کریں گے, بچہ تو گما دے گا. باپ جو سرپرست وہ بطور امانت ان کے پیسے رکھ لے, بچوں کے سنبھال کے رکھ لے, جب یہ بالغ ہو تو دے دے. ایک صورت یہ ہے, اور بالغ ہوتے ہی فوراً دینا بھی ضروری ہے, یا اس قابل ہے کہ ابھی سنبھال لیں گے, یا خرچہ یہ مانگتے ہیں کہ ہم کو دے دو تو دے دینا ہے. اور والد صاحب اگر چاہیں تو یہ بچپن ہی میں یہ بچے تو ان پر خرچ کرے, ہے نا, انہی پر خرچ کرے, دوا دارو میں, کھانے میں, جو چیزیں کبھی مانگتے ہیں یہ دلا دو وہ دلا دو, کھلونا چاہیے, تو یہ چیزیں ان پر خرچ, یہ پیسے ہو سکتے ہیں بچوں پر, بچوں کے پیسے جس کے اسی پر خرچ ہوں گے, دوسرے بچے پر نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر علیہ سنت محمد طیب اتاری جامعۃ المدینہ شیخ پورہ پنجاب سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی جو معذور ہو وہ صلاۃ التسبیح کی جماعت جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر کروا سکتا ہے؟ ذرا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
معذور صرف اپنے جیسے معذور کی تو امامت کر سکتا ہے, دوسروں کی نہیں کر سکتا, چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو, چاہے صلاۃ و تسبیح ہو چاہے تراویح ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا آج رمضان شریف کی 30 نائٹ ہے آخری, یہ آخری رات کی بھی بعض خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ سارے ماہ رمضان میں جتنوں کی مغفرت ہوئی ان سب کے ٹوٹل کے برابر اس رات مغفرت کی جاتی ہے. یہ بھی قول ہے کہ ماہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال عرض ہے کہ اگر کوئی فجر اور عصر کی نماز کے بعد جماعت ہو جانے کے بعد اگر کوئی درمیان میں آ کر نماز پڑھے تو ہم اس کے متعلق کیا حسن ظن رکھیں؟
ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت اس کی جماعت نکل گئی ہوگی، ہم مطلب اس بات کا مکلف تو نہیں ہے نا کہ تحقیق میں پڑھیں، اس سے جان بوجھ کر جماعت ترک کی ہے یا اس کی کوئی مجبوری تھی، نہ اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ جماعت کیسے نکل گئی، ہم وہ الگ بات ہے، استاد شاگرد سے کرے، پیر مرید سے کرے، باپ بیٹے سے کرے، وہ تربیت کے حوالے سے، باقی جو جنرلی مطلب ٹو میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی سوال جو کریں گے وہ اسی لیے کریں گے کہ اس کی تربیت ہو، آئندہ خیال رکھے اگر کوتاہی سے جماعت ترک کیے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فطرہ دے دے اور بعد میں پتہ چلا کہ جس کو فطرہ دیا ہے وہ مستحق نہیں ہے تو اب فطرہ ادا ہو جائے گا؟
اگر غور کر کے دیا تھا پھر تو ادا ہو جائے گا، غور نہیں کیا تھا تب دوبارہ دینا ہوگا۔ اچھا بازو کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ہے جزیہ کہ فقرا میں مکس ہے وہ، ہاں تو ہو جائے گا، ہے فقرا میں وہ اس طرح جن کو دیا جاتے ہیں تو اس کو بھی دے دیا کسی نے فطرہ، غور نہیں بھی کیا تب بھی ہو جائے گا۔ یا
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا ہے اور یہ رات کب ہوتی ہے اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
آنے والی رات اب جو کل آئی یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، لیلۃ الجائزہ معنی انعام ملنے کی رات، تو جو یہ چاند رات ہوتی ہے یہ جنہوں نے روزے رکھے، تراوی پڑھی، رمضان شریف کی عبادت کی، ان کو انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے، آہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انعام یافتوں کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی نواز دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
کاشف بھائی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سحری کر کے سو گئے تھے، اب جیسے ہی اٹھے تو فوراً پانی پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ جب پانی پیا تھا تو اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہوئے ہوئے 3 سے 4 منٹ گزر چکے تھے، تو اب روزے کی قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟
قضا۔
عبد السمیع بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت کیا ہے اور کیا کوئی اس طرح کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے پیر صاحب کی تصویر میری قبر میں ساتھ رکھنا؟
وصیت ایک تاکیدی نصیحت، اس میں تاکید کا یہ جو تاکیدی نصیحت ہوتی ہے اس کو بھی وصیت کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہرحال اردو میں تو یہی ہے کہ وصیت جو فوت ہونے والا جو ہے کہ میری وفات کے بعد یوں یوں کرنا، ہم یعنی اس کو وصیت ہم کہتے ہیں، تو اگر معاذ اللہ کسی نے یہ کہا میرے پیر کی تصویر دفن کر دینا تو یہ وصیت پوری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس تصویر میں کوئی برکت نہیں ہے، اور تصویر جو پرنٹ آؤٹ ہوگی جب ہی نکلے گی، موبائل تو وہ رکھے گا نہیں کہ چلو موبائل فون میں تصویر ہے میری عکسی، ڈیجیٹل تصویر، یہ ایک تعداد ہے علماء کی جو جائز کہتی ہے، دارالعلوم تعالی سنت بھی اس کو جائز کہتا ہے، تو ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو پرنٹ آؤٹ کرنا یہ ناجائز ہے، اب اس یہی تصویر اگر رکھیں گے قبر میں فائدہ تو ہونے سے رمیت کو، بلکہ یہ تصویر جو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں نا فتح رضویہ میں تو ہے کہ اس کو ضائع کر دے، اس کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے بڑوں کی یادگاریں لوگ رکھتے ہیں تصویریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مزار پہ چادر چڑھانا کیسے ہے، جائز ہے یا نہیں؟ آپ میری رہنمائی کے لیے ارشاد فرما دے۔ اور آپ سے عرض یہ ہے کہ میں اپلیپسی کا پیشنٹ ہوں اور میرے ماں باپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائے۔
آپ کو اور آپ کے امی ابو کو اللہ پاک شفا کلیہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ مزار شریف پر چادر چڑھانا جائز ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام عاصم علی عطاری ہے اور میں قطر سے یہاں پہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، جن حضرات نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی حیات مبارکہ میں جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابہ کہلائے. اگر آج بھی کسی شخص کو آقا علیہ السلام کی جاگتے میں زیارت ہوتی ہے تو کیا وہ بھی صحابی بن سکتا ہے یا کیا ہم اسے بھی صحابی کہیں گے؟
صحابی کی تعریف یہ کہ جو جاگتے وہ حیات ظاہری میں, ظاہری طور پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے دنیا میں لوگوں کے درمیان, اور اس وقت کسی نے ایمان لائے اور ایمان لا کر چاہے ایک لمحے کی صحبت ملی یا زیارت کی, اور پھر ایمان پر فوت ہونا شرط ہے, ایمان پر فوت ہوئے تو وہ صحابی ہے. صرف ایمان کی نظر سے دیکھنا کافی نہیں ہے, ایمان پر دنیا سے رخصت ہونا ہی بھی شرط ہے. اور اب اگر کوئی جاگتے میں چاہے ہزار مرتبہ اس کو زیارت ہو, صحابی کا درجہ وہ نہیں پا سکتا, اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یا میرے لیے سنت سے سوال ہے کہ تین جمعے کوئی نہیں پڑھے تو اس کو کہتے ہیں لوگ یہ مسلمان نہیں رہا, تو یہ کہنا صحیح ہے اور یہ جائز ہے کیا؟ ایسا ہے؟
ایسا نہیں ہے. اگر زندگی میں ایک بھی جمعہ نہیں پڑھا کسی نے, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, تب بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تین جمعہ مسلسل جو چھوڑتا ہے یا تین جمعے چھوڑتا ہے اس کی وعید ضرور ہے, دل پر مہر لگ جاتی ہے, یہ حدیث پاک میں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے یا جمعے کو اہمیت ہی نہیں سمجھتا اس کی اور اس کی توہین کرتا ہے, تو کافر ہو جائے گا وہ. تو کسی ایک نماز کی بھی اس نے توہین کی اور اس کو مطلب حقیر جانا تو وہ تو کافر ہو گیا. یا فرض کا انکار کیا نماز کے, تب بھی کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں, اس کا کسی ایک نماز کا انکار کیا. جیسے بعض لوگ میں نے بھی سنا تھا ایک سے منہ سے, چھٹی کا دن تھا شاید اتوار تھی, ظہر کی نماز کے ٹائم پر شاید اس کو میں نے کہا ہوگا کہ آپ نماز کے لیے چلیں, ٹائم ہو گیا ہے, تو چھٹی کا دن ہے, نماز کی بھی چھٹی ہے, یہ کفر ہے, نماز کی چھٹی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حدیث پاک میں جو تین جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ پاک اس کے دل پر مور کر دے گا. ایک اور حدیث, جو تین جمعے بلا مجبوری, بلا عذر, بلا مجبوری چھوڑے وہ منافق ہے. ایک اور روایت, وہ اللہ سے بے علاقہ, اللہ سے بے علاقہ ہے, یعنی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک اور حدیث, وہ منافقین میں لکھ دیا گیا. ایک اور روایت, وہ منافق لکھ دیا گیا اس کتاب میں جو نہ میں وہ نہ بدل جائے, جو نہ مٹے نہ تبدیل ہو. وہ ایک روایت ہے, جو تین جمعے پے در پے چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا, یہ روایت ہے. لیکن یہ کہ اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, ایسا نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ پڑھنے والوں کو تہجد بھی ملتی رہی اور فجر بھی ملتی رہی, خوش نصیبوں نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کی. لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن ہی ایک تعداد ہے جو فجر کی نماز میں نہیں ہوتی, اگرچہ عید کی نماز میں تو اچھا خاصا رش ہو جاتا ہے, لیکن اب یہ فجر میں اٹھنے کی عادت ہماری رہے اور صحیح قسمت اللہ پاک توفیق دے تو تہجد کی بھی سعادت ملتی رہے, اس تعلق سے آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یہ تو ہے کہ عید کے دن ہی فجر میں رات بھر شاپنگ کرنا اور اس طرح مطلب یا آدھی رات تک شاپنگ کرنا یا ویسے ہی گپ شپ کرنا پھر سو جانا اور عید کی تیاری کرنا, ذہن نہ ہونا فجر کی نماز کا, یہ سناٹے تو ہو جاتے ہیں فجر میں تو پھر بھی لوگ ایک تعداد آ جاتی ہوگی. عید ہمارے یہاں تو عید جلدی ہے 6:30 بجے, ورنہ عید الفطر لیٹ ہوتی ہے جماعت, بقرعید میں جلدی ہوتی ہے. تہجد اب فرض نمازوں پر اللہ پاک استقامت دے اور تہجد کی بھی سعادت دے. اس کی اگر عادت بنائی ہے نا رمضان میں تہجد کی, پھر تو شاید امید ہے کچھ نہ کچھ کہ روزانہ بھی تہجد کے لیے بندہ اٹھا کرے, کوشش کریں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں. اب کل جیسے چاند رات ہے, کل ایک تعداد ہے جو رکتی ہے فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ چاند رات کو آباد ہوتا ہے ہمارے یہاں, اکثریت تو چلی جائے گی. کل بس وہ مغرب کی نماز, آج چونکہ 29 تھا چاند کا کنفرم نہیں تھا, تو اس لیے میرے ساتھ اسلام بھائی کافی بیٹھے اور ہم مل کے کھانا کھایا. لیکن ہمارا چاند کا جب طے ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس طرح کا نہیں کرتے, میں بھی الگ سے اپنے کمرے میں افطار کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں. لوگ نہیں رکتے, یعنی کہ کل آپ دیکھیں گے مغرب کی نماز سے پہلے سارے بوریے بستر بند کر لیں گے, اب بھی بلکہ سمیٹ لیا ہوگا, اور بس وہ مغرب پڑی جوتوں اور مہمان تو نہیں, بدن کے رشتہ دار آئیں گے, خاندان دوست برادر, وہی پرانی گیدرنگ والے. یہ ہم ہر بار سمجھاتے ہیں, ہر بار وہ اس طرح کا بھی ماحول بنتا ہے. وہ آتے ہیں گجرے ڈالتے ہیں اور وہ ان کو دے جائیں گے, خدا جانے عشاء کی نماز کہاں پڑھیں گے. یہ ماحول ہے, برسوں کا ہے. کچھ ماشاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رنجیدہ ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, بعضوں کا ستون سے لپٹ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, وہ ملا جلا معاملہ ہوتا ہے. اب جن کو انٹرسٹ کم ہوتا ہے, جیسے گھومنا پھرنا اب بھی جاری ہے, اب وہ ظاہر ہے کہ جب ان کو دلچسپی رمضان کی مخصوص عبادتوں سے اتنی نہیں ہوتی, تو اچھا بعض مجبور بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ گھر کے افراد جو ہیں وہ لینے آئیں گے. لینے آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دوست آئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک ماحول ہوتا ہے کہ بس اب باغم باغ. جیسے وہ 10 دن وہ رہے, ایک مہینے والوں کو شاید ہی کوئی لینے آئے, ایک مہینے والے اور طرح کا ہے کوالٹی ہوتی ہے, 10 دن والوں کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی حد تک فرق ہوتا ہے. تو یہ کہ بہرحال ایسا ہوگا, تو میرا تو ذہن یہ تھا کہ کل مغرب کی نماز کے بعد ہم الوداعی صلاۃ و سلام پڑھیں, ساتھ دیں گے ہے نا. ہم صلاۃ و سلام جیسے ایک اجتماع ہوتا ہے, جلسہ ہوتا ہے, لوگ صلاۃ و سلام سے اس کا اختتام کرتے ہیں, تو پورے مہینے کا اعتکاف ہے, صلاۃ و سلام سے ہم اس کا اینڈ کریں. پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہم, صلاۃ و سلام ہم پڑھ لیں, اللہ کا نام لے کر سلام پڑھیں گے, اور پھر یہ کہ عشاء کی نماز با جماعت یہیں ادا کریں, اور جس کو اللہ توفیق دے وہ رات یہیں گزارے. میں تو برسوں سے الحمدللہ فیضان مدینہ ہی میں رات گزارتا ہوں, اور اب میرا تو ایسا ہے کہ اب عوام کا, آپ لوگ تو رونقوں میں جائیں گے, میں جاؤں گا بھی تو پھر وہی گھر کی چار دیواریں کاٹ کھاتی ہیں, یہ رونقیں ہیں. آپ تو پھر بھی آپ کا دل بہل جائے گا, میرا دل کون بہلائے گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ پاک جس حال میں رکھے. پہلے میں بھی آزاد ہوتا تھا, سیکورٹی کے ایشو نہیں ہوتا تھا تو آنا جانا رہتا تھا, تو میں پھر بھی عید کا دن کس طرح گزارتا تھا. میں عید کے دن تو مجھے بس وہی مزہ نہیں آتا تھا, غمگین باہر نکلو تو بڑے بڑے مطلب ٹھیے آگے بڑھاتے تھے ہوٹل والے, اور کیرٹ بوٹلوں کے اور ڈیک لگاتے تھے بڑے بڑے, اس پہ وہ دھوم دھڑک کے ساتھ گانے بجتے تھے. میں یہ کہتا تھا یار شیطان کا جشن منا رہے ہیں, جیسے شیطان آج آزاد ہوئے تو گانے بجا کر, یعنی یوں مطلب میرا مزہ نہیں آتا تھا. یا بعض قومیں ڈھول بجاتی ہیں اور میدانوں میں وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ان کا مخصوص لوک ناچ ہوتا ہے, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان قومیں وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. جو قوم کرتی ہے جو اس قوم کے وہ سمجھتے بھی ہوں گے, یہاں موتقب بھی ہیں ہر طرح کے سائی بھائی, اور وہ بھی ان چیزوں کو ناپسند ہی کریں گے کہ یار عید کا دن تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے, یہ ناچ ناچ کر یہ کیا کر رہے ہیں, ڈھول بجا کے ناچ رہے ہیں, واٹ از دس, یہ کیا ہے, بس کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. تو خیر میں تو مسجد میں پڑا رہتا تھا اور عصر کے بعد نکلتا تھا, میں عصر کے بعد نکلتا کسی مزار شریف پہ چلے جاتے یا قبرستان یا دونوں جگہ, مزار پہ حاضری دی, قبرستان میں جا کر وہاں حاضریاں دی, اور اس طرح کا کئی سال میرا غالباً یہ اس طرح کا معمول رہا. پھر اب وہ اب جو معمول ہے وہ جو بھی آپ کے سامنے, رات تو یہاں فیضان مدینہ میں, دن پھر گھر پہ. الحمدللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ رمضان کا غم جس کو ملا اللہ پاک اس کو اس کا غم دور کرے, اس کو برکت کی دعا دوں گا, اللہ غم رمضان میں اور برکت دے, اور آپ سب کے صدقے اللہ پاک مجھے بھی غم رمضان نصیب فرمائے. رمضان کا غم نہیں تو کچھ نہیں, مجھے تو کسی کا نام رمضان ہوتا نا تو اس میں بھی تھوڑا یوں مزہ آتا ہے, رمضان یاد ہے, رمضان ہے, اس میں اپنی چیزوں پر لکھ لیں, کتابوں پر لکھ لیں, ڈیٹ لکھ لیں, آج کی چاند رات, آج کی تیسویں رات ماہ رمضان الوداع کر کے, آج کی 30 رمضان 1444 ہجری, یہ پھر دیکھیں گے آپ کو یاد آئے گا, یہ رمضان کی یاد تازہ ہوگی. اس طرح کے پہلے بھی میں یہ طریقے ہم مطلب کرتے رہتے تھے, میں نے تو اپنے گھر میں بھی کتنی جگہ لکھا, میں تو عید کے بعد بھی لکھتا ہوں, مطلب کچھ نہ کچھ, ہاں کرائے کی جگہ پر رہے تو نہیں لکھ سکتے, ایسے اپنا ذاتی گھر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں, پریشانی دوسرے اعتراض کرتے نہ ہوں تو پھر سائڈوں پہ اپنے کباڑ پہ اپنی چیزوں پہ لکھ لیا الوداع ماہ رمضان, یا الوداع یا اشعار لکھے جا سکتے ڈیٹ کے ساتھ کہ 3 شوال 2 شوال 5 شوال چاند رات, یہ پھر بعد میں دیکھ دیکھ کر اس کو یاد آتا رہے گا آپ کو کہ رمضان کا ایک غم تازہ ہوگا. یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے نا, کسی سے بہت پیار ہوتا ہے, جب وہ دوست آپ کا جائے گا تو آپ کو غم کی کیفیت ہوگی, یار یہ چلا گیا. رمضان سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے, الحمدللہ اسی لیے اس کے جانے پر صدمہ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. اللہ ہم کو غم رمضان نصیب فرمائے, قدردان بنائے. یہ بہت سو کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ انٹرویو میں بھی بولتے تاثرات میں کہ ہم کو یہاں کر پتا چلا کہ ہمیں رمضان بھی ہوتا ہے, ہم تو عید کی تیاریوں میں ہوتے ہیں, پہلے ہوتے تھے, اب وہ سمجھ آتی ہے. واقعی نے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری, میں نے چھماچھم رحمتوں کی بارشیں اور مغفرت کے پروانے دھوم سے تقسیم ہو, اور جو گناہگار جہنم جس پر واجب ہو چکا تھا کہ جانا اس نے, اس کو نجات مل جائے جہنم سے. اب اگر یہ رات یہ مہینہ اگر جانے پر غم نہ ہو تو پھر کس کا غم ہوگا, ایسا رحمت والا مغفرت والا بخشش کروانے والا اللہ کا پیارا پیارا مہینہ. پھر یہ مہینہ جو نا, یہ سارے کل 12 مہینے, تو رمضان پورا مہینہ مزید 11 مہینے, 11 مہینوں کا یہ سردار ہے رمضان, سردار جب بادشاہ ان مہینوں کا, اور ایسا بادشاہ جو میں ایسی ایسی سوغاتیں دے, خیراتیں دے, انعامات بخششوں کے رحمتوں کے انعامات دے, تو وہ جانے پر اگر غم نہ ہو, پھر غم نہ ہونے پر بندے کو غم کرنا چاہیے کہ میں کیسا سخت دل ہوں یار, اس مہمان کے جانے پر غم نہیں کر رہا. اللہ نصیب کرے ہمیں غم رمضان سے نوازے, اللہ کرے سارا سال کچھ نہ کچھ رمضان کی یاد آتی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سید کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی, کیا یہ بات درست ہے؟
درست نہیں ہے. یہ عید کا جو ٹرانسمیشن تھی غالباً اس میں اس طرح کے سوالات ہوئے تھے, ایسا کچھ بھی نہیں. سادات کرام کا کئی سادات کرام تھے, کون آگے بڑھے گا کہ ڈالو ہاتھ. یہ جب ٹیسٹ رکھا ہی نہیں ہے کہ سید پھر غیر سید کسی ہیلے سے وہ ہاتھ ڈال دے آگ میں, کوئی کیمیکل لگا کر یا کسی طرح بھی اور نہ جلے تو کیا وہ اس کو سید بول دیں گے کیا؟ یہ سید صاحب ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یعنی غلط ایسی افواہیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، اس پر کان نہ دھرے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام مدنی رضا ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں، الوداع الوداع ماہ رمضان، امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جنہوں نے پورا رمضان روزے نہیں رکھے کیا ان کے اوپر صدقہ فطر ہے؟
اگر وہ صاحب نصاب ہیں، شرائط پائے جا رہے ہیں، تو صدقہ فطر تو ان پر بھی واجب ہوگا۔ سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو سخت گناہگار، فاسق فاجر، جہنم کا حقدار ہے، توبہ کرے اور سارے روزوں کی قضا کرے، فطرہ تو بہرحال دینا آئے گا، اس کو دینا ہوگا، ورنہ فطرہ نہیں دے گا، ایک فطرہ نہ دینے کا گناہ بھی اس پہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا سیدی، آپ کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کسی کو اس نیت سے تحفہ دینا کیسا کہ وہ میرے کو واپس میں اس سے زیادہ اچھا تحفہ دے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔
قرآن کریم میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، ترجمہ کنز الایمان، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی۔ پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست احباب اور آشناؤں یعنی جاننے والوں کو یا اور کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ یعنی تحفہ گفٹ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا۔ یہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل خالصاً للہ تعالی نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر علیہ سنت، میں محمد ریحان اتاری سری لنکا سے، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نگران اور ذمہ دار کیسے ہونا چاہیے؟
جو اصول تنظیمی، اگر یہ دعوت اسلامی کے نگران ذمہ دار مراد ہیں سوال میں، تو جو دعوت اسلامی کے اصول ہیں جس کو مدنی پھول بولتے ہیں، تو جو اب نگران اور ذمہ دار، اس کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں نا، تو جن کے لیے جو مدنی پھول دعوت اسلامی کے مرکز ملی شورا کی جانب سے ملے ہیں، ان کے مطابق عمل کرے، وہ اپنے اخلاق بھی درست رکھے، اعمال بھی، کردار بھی، سب اس کے ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی اس کی وجہ سے دعوت اسلامی پر انگلی نہ اٹھائے، خود اس پر بھی نہ اٹھائے، کہ اگر وہ خود ہی اگر اس کا کیریکٹر درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ دین کی خدمت صحیح طرح نہیں کر پائے گا اور لوگ اس سے بزن ہوں گے، باتیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
جمشید رانا بول رہا ہوں لاہور سے۔ مطلب ایک میرے بزرگ ہیں تو ان کے سامنے سیدزادے ہیں، وہ بھی تو میں ان کے سامنے مطلب اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ سرکار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بدل دے، میرے کمر کی تکلیف ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اور میں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھائے کہ میری یہ کمر کی تکلیف ٹھیک ہو جائے۔ وہ آگے سے فرمانے لگے کہ بیٹا معجزات جو ہوتے ہیں، معجزے جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔
ماشاءاللہ، جس نے آپ کو بتایا وہ اہل علم ہوں گے، معجزہ صرف نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور بھی اظہار نبوت کے بعد، واقعی نہیں اور کسی کے بارے میں لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا جاتا، کر دیا تو کیا حکم لگے گا؟
ہمارے یہاں معجزے کا ایک دوسرا معنی وہ ہوتا ہے انہونی، ایسی چیز جو نہیں ہوتی، تو
تعجب میں ڈال دے،
معجزاتی طور پر بچ گئے،
جی
بٹ کہا، یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی انبیاء کرام سے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں؟
جی ہاں، وہ ارحاس کہلاتا ہے، اظہار نبوت سے پہلے، نبوت ظاہر ہونے سے پہلے اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو وہ اس کو ارحاس کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے لیے سنو، یہ فرمایا کہ جیسے معجزاتی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا یہ یوں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کرامت یا کسی کی دعا سے اس کی اس طرح تکلیف دور ہو گئی، اس طرح کہہ سکیں گے؟
کرشماتی طور پر بھی اس کا متبادل لفظ، کرشماتی طور پر بچ گیا. اگر معجزاتی طور پر بچ گیا تو ہے تو ناجائز تو نہیں ہے. عام عرف عام میں مرے یہ اردو میں بولتے لوگ.
اصل میں معجزہ ایک تو اصطلاحی اعتبار سے وہ ہوتا ہے کہ نبی جب دعوی نبوت فرماتے ہیں تو اپنے جو دعویٰ ہوتا ہے ان کا اس کی سچائی کے اوپر ایسا کام پیش کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. وہ تو ایک اصطلاح کے اعتبار سے معجزہ کہلاتا ہے. باقی معجزے کا جو لفظی اور لغت کے اندر معنی ہے وہ تو ہے عاجز کر دینے والا، ایسا کہ عقل اس سے عاجز آ جائے، عام طور پہ بندہ کر نہ سکے. تو اس طرح اس معنی میں ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی غلط کیا. بہتر وہی ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرے.
کراماتی طور پہ بولیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، پھر ولی سے صادر ہوتی ہے کرامت.
کیا عام مومن سے بھی، عام مسلمان سے جو کہ بلایت کے درجے پہ نہ ہو، اس سے بھی کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو حیرت میں ڈال دے اس طرح کا کچھ؟
وہ معونت کہلاتا ہے، لیکن عام لوگ تو اس کو کرامت ہی بولتے ہیں. بابا جی بھی کچھ کر دے کرامت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
طفیل فیصل آباد. بیان وغیرہ سنتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے؟
اس میں جب بیان سنیں تو اس وقت توجہ یہ بیان کرنے والے کی طرف ہونی چاہیے. اگر آپ کی توجہ پھر اس طرف ہوگی تو آپ توجہ سے سن نہیں پائیں گے. ہاں البتہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت اتنی آواز سے درود پاک پڑھ لیں کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچ جائے. کہ مجلس میں ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور جتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. اگر اس وقت نہیں پڑھا تو پھر بعد میں پڑھ لیں. باقی یہ کہ اپنی توجہ بیان کی طرف ہی رکھنی چاہیے.
اچھا، غیر مسلم یا فاسق و فاجر جیسے داڑھی منڈا ہے یا بے نمازی ہے یا عورتوں کے گھیرے میں بیٹھتا ہے، عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اس طرح کی باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جو مطلب عادتاً معلوم ہوتی ہیں، عام طور پہ نہیں ہوتی، تعجب میں ڈالنے والی باتیں، تو یہ ان سے بھی ہوتی ہیں. اس کو استدراج بولتے ہیں. علی سے بات ہو تو کرامت، مومن سے ہو تو معونت، اور نبی سے ہو اظہار نبوت کے بعد تو معجزہ، پہلے ہو تو ارحاس، اور اب ان سے غیر مسلموں سے یا فاسق و فاجر شخص سے جو ظاہر ہو، وہ مسلمان لیکن فاسق و فاجر ہو، تو اس کو بولتے ہیں استدراج. مسلمہ کذاب جو تھا وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے تھا جھوٹا کافر تھا، تب ظاہر ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو فائنل ہے کہ وہ نیا نبی آئے گا نہیں، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ مطلب اس نے کرامت اپنا معجزہ دکھانے کے لیے ایک آنکھ والے کانے کے اس پہ آنکھ کو بھی ہاتھ رکھا کہ دیکھو میں اس کو دیکھتا کر دوں گا، دوسری آنکھ بھی چلی اندھا ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو بولتے اہانت، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا. اور بھی اس کا، ہاں ایک بار اس نے کلی کی پانی میٹھا ہو جائے گا تو کلی پانی میں کی تو پانی کھارا ہو گیا، نمکین ہو گیا، تو یہ اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا، اہانت. حوالہ ان نبراس، پیج نمبر 581، مکتبہ یاسین. استنبول، استنبول ترکی۔
رضوان علی عطاری ملتان شریف سے، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اعتکاف کے ٹوٹ جانے اور فاسد ہو جانے میں کیا فرق ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے، میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی کیجئے، جزاک اللہ خیر۔
فاسد عربی ہے اور ٹوٹنا اردو ہے،
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں بتاؤں۔ اب جیسے کہ وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نہیں سمجھتے ہوں گے بےچارے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیز کو نقض بولتے ہیں، نون دو نقطے والا قاف اور زواد، یہ فلاں فعل نقض وضو ہے، ناقض وضو ہے، وضو توڑنے والا ہے۔ اب یہ ناقض وضو میں ناقض سے پڑھیں گے، نقطہ تو پڑھیں گے نہیں، مگر یہ ذرے کو اب کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، پرانی کتابوں میں، اس طرح آج کل بھی لکھنے والوں کو ذرا کہ سب کو عوام کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ عوام نہیں سمجھیں گے، تو یہ مشکل الفاظ تو ہوتے ہیں اس میں، دنیا کی جو بھی تعلیم ہوتی ہے اس میں مشکل الفاظ ایک سے ہوتے ہیں، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے ہیں، دینی باتیں نہیں کرتے کوشش ہم ان کو آسانی سے سمجھائیں، ورنہ یہ دور بھاگیں گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں راشد علی عطاری اٹلی سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے باپا جان، کہ رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہو، جس طرح کے ہم اوورسیز ہیں، میری جاب ہے ڈرائیوری کی، میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، تو افطار کا ٹائم ہو جائے، نہ پانی کوئی بھی چیز آس پاس نہ ہو افطار کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
صبر۔ جب افطار، اب ظاہر مٹی تو نہیں کھائیں گے، جب اللہ کرے کوئی نعمت مل جائے تو وہ کھا لیں، پانی دکانوں پر ملتے تو ہوں گے منرل واٹر، اور آئندہ کے لیے اپنے پاس انتظام رکھے۔ ویسے یہ ڈرائیوروں کے پاس کچھ نہ کچھ پانی کی بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں، ویسے آدمی کو پانی کی ضرورت تو پڑتی ہے، اتفاق ہے کبھی کوئی چیز نہیں تو کوئی بات نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ خراب نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ویسے ٹائم ہو، یقینی طور پر ٹائم ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بہتر یہ کہ وہ اب افطار کر لے، مجبوراً تاخیر ہو گئی تو غرض نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد فیاض عطاری، اٹلی کے شہر بولونیا میں، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں رمضان کی بہاریں دیکھی ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، لیکن آپ کے شہر میں ماشاءاللہ اپنی ایک رونق ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سے ملاقات کا سوال ہے،
یہ موتقف لگ رہے ہیں، اللہ اللہ، تو میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ آپ میرے لیے سے دعا کریں کہ میں ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اپنی مجبوری تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی، اور فجر کے بعد کی تھی، جس میں موتقفین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ابھی کچھ سو گئے ہوں گے، ادھر ادھر کچھ ٹہل رہے ہوں گے، اس میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ سوال آپ کا بالکل درست ہے، اور جو اٹلی وغیرہ سے آئے ان سے تو میں نے باہر والوں سے ملاقات تو کی تھی، میں نے یہ رہ کیسے گئے پھر؟
اس میں یہ تھے،
تھے نا
جی،
پھر
تپش دل کو بڑھایا ہے وہ جانے نہ دیا۔
یہ بھی ہو سکتا ہے سوال پہلے کا ریکارڈ کیا گیا ہو، آپ نے جو بولا نا یہ سب نہیں سمجھے ہوں گے،
مجھے بھی اندازہ۔
شربت دید نے اور آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے جانے نہ دیا،
اب کہاں جائے گا،
اب کہاں جائے گا، نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا اشعار ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کہے، میں تو تیار ہوں ملاقات کے لیے، مگر میری صحت، میرے بازوؤں کا میں نے مسئلہ عرض کیا تھا، ذہنی طور پہ تیار ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، عید کی نماز کیسے پڑھوں گا، خدا نہ خدا تکلیف ہو گئی تو۔ اور درد بھی ایسا تھا کہ مطلب وہ اس طرح کا تھا کہ شاید وہ زیادہ آزمائش والا. عام طور پہ ایسا درد ہوتا نہیں جس طرح کا تھا نا. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. دوائیں کھا رہا ہوں میں, دیکھو یعنی یوں اٹھاتا ہوں نا تب بھی بعض وقت درد ہو رہا ہے. تو یہ اندرونی ایسا درد تھا کہ اللہ مار اللہ پاک آزمائش میں نہ ڈالے. انشاءاللہ اگر کل ہمت آ گئی تو دیکھ لیتے ہیں. بیٹھنے کی تو نیت ہے میری, میں بیٹھوں گا جب تک بیٹھ سکا انشاءاللہ القریب. بیٹا میرا غریب زیادہ, ان سے اگر آپ چاہیں تو ملاقات کر لیجئے گا. وہی جو ٹوکن سسٹم اپنا قافلے مدری قافلے کا ہے, باقی جن دوسروں کو بھی بیٹھنے کی تو اجازت ہوتی ہے, جگہ تو کافی ہوتی ہے. الوداع کلام نعت شریف وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے, سائیں بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں. آمین آمین. دوسروں کو بھی لائیں. ہر سال سارے آتے نہیں ہیں, کچھ تو بےچارے وفات پا جاتے ہیں, کچھ بیمار ہو جاتے ہیں, کچھ ہمارے چند ایسے بزرگ ہوتے تھے لگے بندے, اب وہ نظر نہیں آتے. ان میں کسی کسی کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ بےچارے فوت ہو گئے, بعضوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ نظر کیوں نہیں آ رہے. بس دنیا سے سب کو جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا کسی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ذمہ کتنی قضا نمازیں ہیں, یا آپ صاحب ترتیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے.
آمین. سوال
کسی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ذمہ کتنی قضا نمازیں؟
نہیں 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 پوچھ سکتے. اور کوئی پوچھے تو بتانا بھی نہیں ہے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اور یہ ٹو میں پڑھنا ہے کسی کی, ولا تجسسو, قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ تجسس میں مت پڑھو, کسی کی ٹو میں مت پڑھو, کسی کی گناہوں کی معلومات میں مت پڑھو. تو نماز قضا ہونا تو گناہ ہے نا, قضا کرنا یہ نہ پوچھے.
میں ایسا ہوں امیر اہل سنت آپ کا, نگران شورا کا, مندر چینل کی پوری ٹیم کا اور تمام ناز خانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے ماہ رمضان میں اتنے اچھے اچھے پروگرام دکھائے اور خوب سارا علم دین سیکھنے کو ملا, اور میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا فرما دے. شکریہ عطار کا, شکریہ عطار.
ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے, حوصلہ افزائی کیا آپ نے. اللہ پاک آپ سب کو بے حساب بخشے, میٹھا مدینہ دکھائے.
سوال پوچھنا تھا کہ روٹھوں کو کیسے بنانا چاہیے؟
روٹھوں کو روٹھا کاہے کو ہے؟ پہلے اس کا سبب معلوم ہونا چاہیے. اگر سبب معلوم ہوا اور اپنا قصور ہے تو اس کی معافی مانگ لی جائے, تلافی کر لی جائے. یعنی کہ اگر کوئی نقصان اس کو پہنچا ہے اور نقصان ایسا ہے جیسے مالی نقصان ہے تو پیمنٹ کر دیا جائے, جو بھی مطلب عاجزی کے ساتھ. اس طرح اگر کوئی روٹھا ہو تو ہم منائیں گے تو اللہ کرے گا تو فرق پڑے گا, بہتری آئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیض السنین تاری گزرنوالا سے عرض کر رہا ہوں. میرا میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ انسان نے کسی شخص سے رقم لینی ہوتی ہے, یعنی کہ قرض لے جو اسے دیا تھا وہ واپس لینا ہوتا ہے, اور وہ شخص لاپتہ ہو جاتا ہے, تو کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے کہ وہ شخص مل جائے, یا کوئی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے, اور دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے والدین کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے.
اللہ پاک آپ کی آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور جو اگر کوئی ایسا ہے آپ کے ساتھ قرض آپ کا کوئی لے کے چلا گیا ہے, اللہ کرے کہ وہ آپ کو مل جائے. یا سمیع مدنی پنچورا پیج نمبر 250. یا سمیع 100 بار 100 ٹائم جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو یعنی بات چیت نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے, انشاءاللہ الکریم جو مانگے گا پائے گا. اپنا جو یہ قرض کی رقم ہے اس کے لیے دعا مانگ لے, یہ آپ کا حق آپ کو مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عمیر اتاری ڈیفنس کراچی سے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. عید کے موقع پہ دیکھا گیا ہے کہ نئے نوٹس زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو 100 کی جو نوٹ کی پیکٹ ہوتی ہے وہ 1000 کی اس کی مالیت ہوتی ہے, تو اس کے اوپر 200 یا 300 اوپر دینا یا مطلب اس کو خریدنا کیسا, اس کی لین دین کیسی؟ جزاکم اللہ خیرہ.
بھیا کو پہلے بھی ایک کی نشست میں, ایک ہی بیٹھک میں وہ ہوگا کہ جسے آپ نے فون کر دیا کہ میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا بھیجوا دو, یہ جائز نہیں ہے. آپ کے پاس وہ آئے رقم لے کر مثلاً, اور آپ کے پاس جو بھی طے ہوا ہے جو طے ہو وہ آپ دیں لیں, اس طرح ایک ہی بیٹھک میں ہو جائے تو جائز ہے. اب وہ قانونی طور پر بنا ہے نہیں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا, آج کل یہ اس طرح ہوتا تو ہے. اب تو 10 کے نوٹ تو پتا چلا کہ یہ اب نئے نہیں مطلب آ رہے, وہ شاید ہو سکتا ہے اس کی جگہ سکہ ہے, فی الحال ہے چلن میں موجود ہے, اب تھوڑا مشکل مل رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح شاید اس کا بھاؤ بڑھ گیا ہوگا. لوگ عید کے دنوں میں یا ویسے بھی تحفتاً نئے نوٹ میں زیادہ خوشی ہوتی ہے آدمی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ہلال رضا ہے, میں امارات سے آیا ہوں. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عید الفطر کا چاند دیکھ کر کیا دعا کرنی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
چاند دیکھنے کی دعا تو ویسے تو مشہور دعا ہے, اور وہ چاند دیکھ کر چاند سے رخ بدل دے, دائیں مڑ جائے بائیں مڑ جائے اس طرح, لیکن چاند کی طرف رخ کر کے دعا نہ مانگے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ, اے اللہ اسے ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ پاک ہے, قمری مہینے نے چاند کا مہینہ اسلامی مہینے جو حج یہ اپنے ہجری سن کے ان کو قمری سال بھی بولتے ہیں, تو قمری مہینے چاند کے, تو اس کی پہلی دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں, اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں. حوالہ مرقات المفاتی جلد 5 پیج نمبر 283. تو یہ دعا جو ہے نا پہلی دوسری اور تیسری رات پڑھ سکتے ہیں.
تو حضور تینوں راتوں میں کمر وہ اسے رخ پھیرنا پڑے گا چاند کو دیکھ کر پھر رخ بدل دیں؟
چاند کو ہے اس کی روایتیں ہیں, اب پہلی تیسری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے, یہ پھر مرقات المفاتی کے حوالے سے نسخہ نا پہلی دوسری اور تیسری کو ہلال بولتے ہیں. اب یہ کہ وہ پھر آگے یہ بھی حوالے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ ان تینوں راتوں میں دیکھ کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے.
میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت, میرا نام محمد آصف کرامت آری ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ عید پر گانے باجے لگاتے ہیں, انہیں کہا جائے کہ نہ لگایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے, خوشی منا رہے ہیں, تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟
رات دن لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں, موبائل میں میوزک بج رہا ہوتا ہے, میوزیکل ٹیون ہوتی ہے آج کل کئی موبائل میں ہوتی ہے, یہ بالکل فوراً تبدیل کرنا ہے, یہ گناہ کا کام ہے, توبہ بھی کرنی ہے. تو اب یہ کہ عید کے دن گانے ایک نئے مطلب اور شاید دھوم دھڑکے کے ساتھ بجاتے ہوں تو گناہ کرتے ہیں, خوشی کے وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں خوشی عطا فرمائی. عید جو ہے یوم تشکر ہے ایک طرح سے, اللہ پاک کے انعام کا شکر ادا کرنے کا یہ دن ہے, تو اس میں اللہ کی عبادت بڑھائے, رائے خدا میں خیرات مزید کرے اور زیادہ خیرات کرے, نہ کہ مطلب یہ کہ گناہوں میں مزید یعنی کہ آگے بڑھ جائے. تو یہ جو ایک تو گانا سننا بجانا یہ گناہ کا کام, پھر اس میں اس طرح کی خوشی یہ بے باکی ہے, بے باکی اسی کو بولتے ہیں, چوری اور سینہ زوری یہ خطرناک زیادہ ہوتی ہے, اس سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ گناہ اور گناہ ہے, اس سے توبہ کرنا لازم ہے, یہ جو کہا اس سے بھی توبہ کرے, اللہ توفیق دے. ایسے لوگ یہ بہت بے باک ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا, اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج الحمدللہ چاند نہیں ہوا, ایک روزہ اور مل گیا, تو ہم مسجد میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ایک روزہ اور مل گیا مبارک ہو, تو مسکراہٹیں مطلب جاری تھیں اسلام بھائیوں کے چہروں پر. تو رمضان کا ایک طرف تو غم کی کیفیت تھی کل تک, تو اب یہ اس طرح کرنا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ ہو, اور یہ والا دن ہمیں کیسا گزارنا چاہیے جو آخری دن ہمیں نصیب ہو گیا, اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
اس کی مبارکباد یا رائج نہ کی جائے. ویسے مدینہ پاک میں چاند ہو گیا ہے, عرب دنیا میں عید ہے, آج عید رات ہے, ہمارا نہیں ہوا, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دن مزید ہمیں مل گیا, ہم اللہ بس قدر دان بھی بنائے ہم کو کہ نیکیوں میں ضبط. مگر یہ عام مبارکبادیاں ہم اس کو رائج کریں گے تو شاید لوگ حیرت کریں گے اور باتیں کریں گے, کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا, تو ان باتوں سے بچنا ہوتا ہے کہ جو کانوں کو بری لگے, لوگوں کے ریت رواج سے باہر نہیں ہونا ہوتا. اب لوگوں میں ایک چیز رائج تو ہے نہیں, لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ مگن ہوتے ہیں, اور ان کو جب آپ بولیں گے نا مبارک ہو, ان کو شوق لگے گا یار میں عید کی تیاری کر رہا تھا. اور پھر ابھی اس بار تو ہمارے یہاں پھر بھی امید نہ ہونے کے برابر تھی 29 کے چاند کی. بعض اوقات بڑا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ ہیوی ہوتا ہے, ڈسپیوٹیڈ بھی نہیں بول سکتا میں, تو ایسا ہوتا ہے کہ بس چاند ویر جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے, تو گوشت والے گوشت کی دکانیں لگا لیتے ہیں, طرح طرح کی وہ تیاریاں ہوتی ہیں, اتنی خریداریاں یہ وہ, اس میں پھر چاند کی خبر آتی کہ نہیں ہوا تو ان کو شوق لگتا ہوگا, اس میں اگر آپ کہیں گے مبارک ہو تو اور شوق لگے گا. تو اس لیے وہ موقع محل دیکھ کر ہی, جب مجھے بھی پتا چلا میں الحمد للہ ہمیں ایک دن مل گیا, لیکن مبارک ہو اور اعلان میں نے نہیں کیا, ورنہ پھر سوشل میڈیا پر کچھ ایشو بنتا شاید اس کا, یہ میرے کو جو موٹی عقل میں وہ عرض کیا. لیکن کسی نے مبارکباد دی تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, یہ ایک دن مل گیا اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ ہمیں قدردان بنائے کہ بہت بڑا کرم ہو گیا ہم پر, ایک دن پورا ہمیں مل گیا الحمدللہ, ایک روزہ مل گیا, ایک تراوی نصیب ہو گئی, اللہ کی رحمت سے مغفرت کے پروانے, جہنم سے آزادی کے, اور یہ جاری ہیں, اور اللہ کرے کہ اب تو ہمیں ملی جائے, پروانہ نہ ملا ہو تو ہم کو پتا تو نہیں ہے نا کہ ہم بخشے گئے یا نہیں.
میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت, کیا عید کے دن شیطان چلا چلا کر روتا ہے؟ اگر روتا ہے تو کیوں روتا ہے؟
عید کے دن کیا روایت تو ہے اس میں فیضان عید الفطر, اس میں یہ کہ عید کے دن اللہ پاک عام مغفرت فرماتا ہے, بندوں کو بخش دیتا ہے, اور اس وجہ سے شیطان جو ہے نا یہ چیخ پکار مچا دیتا ہے. حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے, اس کی بدآواسی بوکھلاہٹ دیکھ کر تمام شیاطین اس کی گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس, اللہ پاک نے آج کے دن امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بخش دیا ہے, لہذا تم انہیں لذات و نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو. اب بس یہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے, مغفرت کر دی, اب تک کے جو گناہ تھے سمجھو وہ معاف ہو گئے, اب اس کا نیا سلسلہ پھر شروع ہوا, نیا اکاؤنٹ شروع ہوا عمل نامے کا, لگاؤ ان کو لذتوں میں, پھنساؤ ان کو گناہوں میں, اس طرح وہ شیطان کو صدمہ ہوتا ہے. کیا شیطان کامیاب ہے؟ نیچے یہ سبق لکھا ہوا ہے, دیکھا اپنے شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے, اس پر سخت گزرتا ہے, لہذا وہ اپنے جو چیلے چانٹوں کو شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تمام تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں لذتوں میں نفس کی مشغول کر دو. ایسا لگتا ہے فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے. عید کے آنے پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے, مگر افسوس 7 کروڑ افسوس اب اکثر مسلمان عید سعید تحقیق مقصد ہی بھلا بیٹھے با حسرتا. اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویروں والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں. بہار شریعت میں کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکرہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے. رقص و سرود کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں, گناہ بھرے میلوں, گندے کھیلوں, ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے. افسوس صد ہزار افسوس اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے. میرے سائیں بھائیوں, ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے. للہ اپنے حال پر رحم کیجئے, فشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے. اللہ پاک نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے. چنانچہ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے, ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ترجمہ کنز الایمان, اور فضل نہ اڑا, بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چھاپی ہوئی تفسیر سیرت الجنان جلد 5 پیج نمبر 447 تا 448 پر ان آیات مبارکہ کے تحت ہے, ولا تبذر تبذیرا, اور فضول خرچی نہ کرو یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کے بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ جائز بھی ہو میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں, اور وہ اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اثر کے بعد مدنی مذاکرے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ غیر محرم سے ہاتھ ملانا اور اس حوالے سے اس پر ایک آڈیو سوال ہے وہ چلا رہے ہیں.
کہ یہاں پنجاب میں اور اکثر علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جو غیر محرم بہنیں ہیں یعنی چچا یا تایازاد بہنیں ہیں ان کو ہم لوگ سر پہ پیار دے دیتے ہیں ہاتھ اگر نہیں ملاتے تو. کیا آیا اس طرح کرنا سر پہ پیار دے دینا مناسب ہے یا نہیں؟
پیشانی چومتے ہوں گے
اس طرح جیسے کہ کوئی بھی اس طرح ہو نا تو اس کے سر پر یوں ہاتھ جیسے پھیرائیں گے.
جی جی ایسے
ہاتھ جیسے پھیرائیں گے, جیتی رہو بیٹی, کیسی ہو بیٹی, اور بہن کیسی ہو اور بیٹا کیسی ہو.
تو جو بڑی عمر کا ہوگا چھوٹی عمر کے ساتھ اس طرح کرتا ہوگا.
آپ اب 40 سال والا بولے کہ میں بڑی عمر کا ہوں اور میرے سامنے جو کھڑی ہے وہ 18-20 سال کی ہے تو اس کے لیے وہ بھی بڑی عمر کا ہی کہلائے گا.
گھر گھر میں نہیں ہوتا ہوگا, یہ پرانا انداز ہے جسے کہ خاص کر بزرگوں کے سامنے عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سر جھکائیں گے. مرد بھی کرتے ہیں اس طرح یوں سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو ننگا سر کر کے ہاتھ رکھوانے والے بھی آتے ہیں. یہ بےچارے مطلب اس طرح کے اب پسینہ گرمی سروں کی صفائی کا بھی سب کا ٹھکانا ہوتا نہیں ہے, ہاتھ میں بدبو ہو جائے. اس کا تجربہ مجھے کافی ہے کہ یوں سر کھول کے پھر ہاتھ رکھواتے ہیں. خیر تو یہ عورتیں بھی اس طرح مشائخ کے آگے, پیروں کے آگے, بزرگوں کے آگے, اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کے آگے کرتی ہیں. سب کا پتہ نہیں لیکن یہ کرتی ہیں. تو عورتیں تو اس طرح اب اگر باپ کے سامنے بیٹی نے کیا سر پہ ہاتھ رکھوانے کی صحیح ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. چچا کے آگے کیا تب بھی چچا سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اگر کسی محرم سے اگر بڑی عمر ہے اور اس نے کیا تو اس میں کوئی ظاہر حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی بری ترکیب بن رہی ہے ذہن میں, پھر تو ظاہر سگی بیٹی کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ علت پائی گئی, ممانعت کی وجہ پائی گئی نا. باقی رہے نام محرم تو صحیح بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آ گئے, دیکھنے ہی کے مسائل ہیں تو ہاتھ لگانے کے اس سے زیادہ مسائل ہو جائیں گے. یوں سر پہ ہاتھ نہ پھرائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت سے مجھے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھنے ہیں. پہلا مجھے انہیں بتانا ہے کہ میں نے پورے روزے رکھے ہیں ماشاء اللہ, اور میں نے 25ویں روزے کو قرآن کریم بھی ختم کر لیا ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ رمضان شریف جو ہے وہ پورے 30 کیوں نہیں ہوتے, زیادہ تر وہ 29 پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں.
ماشاء اللہ مبارک ہو آپ نے پورے روزے رکھے, ختم قرآن بھی کیا, ہو سکے تو مجھے حصہ ثواب بھی کر دیں اس کا, اللہ آپ کو برکت دے گا. اس میں بس رب کی مرضی, یہ 12 ماہ ہے, یہ بدلتے رہتے ہیں, کبھی 29 کا کبھی 30 کا, موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کبھی بارشوں کے سیزن میں رمضان آتا ہے, کبھی سردیوں میں بھی رمضان آتا ہے. سردیوں کے رمضان بھی میں نے دیکھے آدمی ٹھٹرتے سحری کے لیے اٹھے, کبھی گرمیاں ایسی کہ لاشیں گر گئی. 2 سال 2-3 سال پہلے کسی خطرناک خوفناک گرمی تھی اور ماہ رمضان, اس میں کئی اموات ہو گئی, روزہ رکھنے والوں کی بھی اموات ہوئی. یہ ہر سیزن میں رمضان شریف آتا ہے اور یہ اپنا اس کا ذائقہ, ہر سیزن میں آدمی رمضان کا ذائقہ لے. اب یہ کہ 30-29 بھی بس وہ اللہ کی حکمت ہے کہ سال بھر میں مختلف مہینوں میں یہ بدلتے رہتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.